الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونظيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الله تبارك وتعالى کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت اعلی نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اثر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے برادران ملت جیسا کہ آپ کے علم میں کہ مہینے اسلامی مہینے کی مناسبت سے گزشتہ نشست میں خلیفہ اول حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مسعود سے متعلق چند معروضات عرض کیے اس نشست میں میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی تفصیل کے ساتھ خلیفہ اول کی ذات مسعود پہ گفتگو کی جائے گی گزشتہ نشست کی چند چیدہ چیدہ باتیں میں دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو وہ باتیں یاد آئیں, اور پھر میں آج کی گفتگو کی طرف بڑھتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت ہے. اس میں روایتیں مختلف ہیں, پھر ان ساری روایتوں کی تدبیر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق یوں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا, عورتوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول کیا, بچوں میں سب سے پہلے اسلام حضرت علی کرم اللہ وجوہ کریم نے قبول کیا, اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام حضرت زید نے قبول کیا. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح سے اسلام قبول کیا وہ بات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار دور جاہلیت میں کیسا تھا یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ دور جاہلیت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دامن کو ہر قسم کی برائیوں سے پاک رکھا ہوا تھا. نہ آپ نے زندگی میں کبھی کوئی بت پرستی کی اس دور جاہلیت کی, نہ آپ نے شراب نوشی کی, نہ آپ نے زنا کیا, نہ آپ نے کوئی برا کام کیا, اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وابستہ ہو گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبیوں میں یہ بھی بڑی خوبی ہے کہ آپ کے والدین نے اسلام قبول کیا, اور حضرت علی کرم اللہ وجوہ کریم کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چار پشتوں نے جو ہے وہ اسلام قبول کیا. اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خاندان کے حالات و معاملات تھے کہ کتنے صاحبزادے آپ کے تھے, کتنی صاحبزادیاں تھیں, اور کتنے نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے, وہ ساری بات میں نے گزشتہ نشست میں عرض کی. آج کی نشست کی طرف بڑھتا ہوں. آج بھی بہت اہم باتیں ہیں, اور یقیناً ایسی باتیں ہیں جو میں نے جمع کی کہ جو آپ نے شاید پہلے کبھی سماعت نہیں کی ہوں گی. آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں, باواز بلند درود پاک کا نظرانہ پیش کرے صلی اللہ علی النبی جل والہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو آیت مقدسہ میں نے آج بھی قطب شریف کے بعد تلاوت کی ہے, رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون, اور وہ جو سچ لائے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی وہ متقی اور پرہیزگار. اس آیت مقدسہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ الذی جاء بالصدق, وہ جو سچ لائے, اس سے مراد پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات مسعود ہے, اور قرآن کا یہ فرمان وصدق بہ, اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مسعود ہے. مطلب یہ کہ حضور کریم علیہ السلام جو صدق اور حق لے کر تشریف لائے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کی تصدیق کی, اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ تعالی دنیا ابوبکر کو صدیق کہہ کے یاد کرتی رہے گی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق کیوں کہا گیا, اس کی مختلف وجوہات اکابرین نے بیان فرمائی, میں اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتا. حوالے بھی ساتھ ساتھ ہیں لیکن وہ ساری چیزیں جب آتی ہیں تو پھر وقت اسی میں چلا جاتا ہے. تو جو اہم باتیں ہیں اسے آپ سماعت فرماتے رہیں. حضرت سیدنا نبعہ, حضرت سیدہ نبعہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کریم علیہ السلام کو فرماتے سنا, یا ابا بکر ان اللہ قد سماک الصدیق, یعنی اے ابو بکر بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے. حضور کریم علیہ السلام نے ابو بکر سے فرمایا, اے ابو بکر بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا نام صدیق رکھا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق کہنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا نام صدیق رکھا. آپ غور فرمائیں کہ کتنی بڑی یہ خوش قسمتی کی بات. ہمارے یہاں اگر کسی بچے کا نام کوئی بہت بڑا عالم رکھے تو گھر والے خوش ہو جاتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت کا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا نام صدیق رکھا. ایک بات, حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنن ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے, کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت سیدنا زید سعید ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 9 افراد کی گواہی دیتا ہوں وہ سب کے سب جنتی ہیں, اگر میں 10ویں شخص کی بھی گواہی دوں تو میں گناہگار نہیں ہوں گا. فرمانے لگے ایک مرتبہ محفل میں کہ میں 9 افراد کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ سب کے سب جنتی ہیں, اگر میں 10ویں فرد کی بات بھی کروں کہ وہ بھی جنتی ہے تو میں گناہگار نہیں کہلاؤں گا. اب لوگوں نے سوال کیا کہ وہ کیسے, بتائیے تو صحیح وہ 9 افراد کون سے ہیں کہ جن کو آپ جنتی فرما رہے ہیں. حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے ہم حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جبل احد پہ حضور کے ساتھ تشریف لے گئے. اب یہ جو احد پہاڑ ہے اسی پر غار حرا, یہ بات ذہن میں رکھنا کہ بعض مرتبہ اہل علم اسے جبل حرا بھی کہہ دیتے. تو اگر اسے جبل حرا کہا جائے یا جبل احد کہا جائے تو معنی ایک ہے, تو کہیں پر آپ جو ہے وہ صحب نہ ہو جائے, اس لیے یہ بات میں نے آپ کو بتائی کہ جبل احد کو اہل علم جو ہے وہ جبل حرا سے بھی تعبیر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ہم جبل حرا پر گئے احد پہاڑ پر, تو اچانک وہ پہاڑ لرزنے لگا ہلنے لگا. اب اس کی شرح کرتے ہوئے بادشاہ رحیم نے کہا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم جب اس پہاڑ پہ لگے تو اس پہاڑ پر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ پہاڑ حضور کے مبارک قدموں کے لگنے کی وجہ سے جھومنے لگ گیا, وہ پہاڑ جھومنے لگ گیا. اچھا ایک مقام پر حضور کریم علیہ السلام نے خود ارشاد بھی فرمایا, حضور نے فرمایا یہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس پہاڑ سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر, غور فرمائیے کہ پہاڑ ایک بے جان چیز پتھروں کا بنا ہوا, سرکار فرما رہے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. تو سرکار جب اس کی محبت کو جانتے ہیں, امام سے بتاؤ سنیوں کیا سرکار ہماری محبت کو نہیں جانتے ہوں گے کہ ہم پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا یہ احد مجھ سے محبت کرتا اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. اللہ اکبر. تو جب بھی ہم جائیں اس مقام پر تو ضروری یہ ہے کہ ہم بھی اس پہاڑ کی زیارت کریں. اللہ اکبر. اب حضرت سیدنا سعید بن زید فرماتے ہیں جب ہم پہنچے تو وہ لرزنے لگا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ معاملہ دیکھا تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اے احد ٹھہر جا, اے احد ٹھہر جا, یعنی یہ ہلنا بند کر دے, ٹھہر جا. اس وقت تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں. ٹھہر جا, اس وقت تجھ پر ایک نبی, ایک صدیق اور دو شہید کھڑے ہیں.
اچھا نبی سے مراد تو پیارے آقا کریم علیہ السلام، صدیق سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دو شہید سے مراد حضرت فاروق اعظم ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت سیدنا سعید بن زید سے پوچھا گیا، یہ بتائیے کہ اس وقت پہاڑ پر کون تھا؟ فرمانے لگے، حضور کریم علیہ السلام تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عثمان غنی اس وقت ساتھ تھے، مولا علی ساتھ تھے، سیدنا طلحہ ساتھ تھے، سیدنا زبیر ساتھ تھے، سیدنا سعد ابن ابی وقاص ساتھ تھے، سیدنا عبد الرحمن ابن عوف ساتھ تھے. فرمانے لگے یہ سارے لوگ ہمارے ساتھ تھے. تو شروع کے الفاظ پہ غور فرمائیے کہ فرماتے ہیں کہ میں ان نو افراد کو جانتا ہوں کہ وہ سب کے سب جنتی ہیں، اگر میں دسویں فرد کی بات کروں تو میں گناہگار نہیں ہوں گا. نو افراد کے نام آپ نے بتائے، حضور کریم ہیں، ابو بکر صدیق ہیں، چاروں خلفاء کے نام آپ نے گنائے. اس کے بعد حضرت سیدنا سعید بن زید خاموش ہو گئے. تو پوچھنے والے نے پوچھا، حضور یہ نو افراد تو ہو گئے، یہ فرمائیے کہ دسواں کون ہے؟ خاموش رہنے کے بعد انتہائی ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں، وہ دسواں میں ہوں، وہ دسواں میں ہوں، کہ حضور کریم علیہ السلام نے ان کو جو ہے وہ جنتی فرمایا. اللہ اکبر. تو یہاں پر حضور کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، یا یہاں پر یہ نہیں فرما رہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ابو بکر تھے، بلکہ فرما رہے ہیں کہ وہاں پر ابو بکر صدیق تھے. کیونکہ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پہاڑ ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں. تو پہاڑ وہیں پر ٹھہر گیا. تو ایک تو ابو بکر صدیق کا نام صدیق رکھنے کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارا نام صدیق رکھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ نے آپ کو صدیق فرمایا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب حضور کریم علیہ السلام معراج کی رات تشریف لے گئے، سیدنا جبریل نے امی سے ارشاد فرمایا، اے جبریل میری قوم مجھ پر تہمت لگائے گی اور وہ میری تصدیق نہیں کرے گی. یعنی سرکار جب معراج پہ گئے تو معراج تو ایک موسم، تھوڑے سے وقت میں حضور گئے اور آئے، دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، وضو کا پانی بھی چل رہا تھا. اور میں کبھی گفتگو کی ہے میں نے پہلے بھی اور آپ بعد میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ موزے کو اور کرامت کو عقل کے پیمانے پر سمجھا نہیں جا سکتا. موزہ اور کرامت اس وقت سمجھ میں آتی ہے جب دل میں عشق مصطفیٰ موجود ہو، جب دل میں عشق اولیاء موجود ہو، تو تب جا کر کے موزہ اور کرامت جو ہے وہ سمجھ میں آئے گی، ورنہ یہ چیزیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں. اب حضور کریم علیہ السلام تشریف لے گئے، اور حضور کریم علیہ السلام جب واپس ہوئے تو گویا جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبح صبح اس موضع کا اعلان فرمائیے کہ میں رات و رات آسمانوں پر گیا اور میں آیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج کرائی. تو حضور نے اس وقت ارشاد فرمایا، الموجم للاوسط للتبرانی میں یہ ہے، یہ تبرانی میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا، اے جبریل میری قوم مجھ پہ تہمت لگائے گی، میری تصدیق نہیں کرے گی. یعنی تھوڑے سے وقت میں آپ گئے اور آئے، آسمانوں پہ فرماتے میں گیا اور آیا، یا مسجد اقصا سرکار فرماتے میں گیا اور آیا، لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے. تو اس وقت جبریل امین نے یہ الفاظ کہے، اگر آپ کی قوم آپ پر تہمت لگائے گی تو میرے آقا کیا ہوا؟ آپ کی قوم اگر آپ پہ تہمت لگائے گی کیا ہوا؟ ابو بکر موجود ہیں جو آپ کی تصدیق کریں گے. اعتراض کرنے والے اگر اعتراض کریں میرے آقا تو کیا ہوا؟ آپ جب یہ اعلان فرمائیں گے تو ابو بکر صدیق موجود ہیں کہ جو آپ کی تصدیق کریں گے. اللہ اکبر. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر کو صدیق اس وقت سے کہا جانے لگا. حضرت سیدنا نزال بن سبرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت علی کرم اللہ وجوہ کریم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور مولا علی اس وقت مونڈ میں تھے، خوش طبعی فرما رہے تھے. تو ہم نے ان سے عرض کی، حضور اپنے دوستوں کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے، آپ کے جو دوست آپ کے جو ساتھی ہیں آپ ان کے بارے میں ہمیں بتائیں. حضرت علی کرم اللہ وجل کریم نے فرمایا سنو، رسول اللہ علیہ السلام کے تمام اصحاب میرے دوست ہیں، حضور کے سارے صحابہ میرے دوست ہیں. ہم نے عرض کی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں بتائیے، فرمایا ابو بکر کے تو کیا کہنے، وہ تو وہ شخصیت ہے کہ جن کا نام اللہ تعالی نے جبریل امین اور پیارے آقا کی زبان سے صدیق رکھا. تم ابو بکر کے بارے میں پوچھتے ہو، وہ شخصیت ہیں کہ جن کا نام اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین اور پیارے آقا کی زبان سے جو ہے وہ صدیق رکھا. اب تین باتیں شامل ہو گئی، اللہ تعالی نے آپ کا نام صدیق رکھا، پیارے آقا نے آپ کا نام صدیق رکھا، جبریل امین نے آپ کا نام جو ہے وہ صدیق رکھا. بعض علماء کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دور جاہلیت میں بھی صدیق کہا جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دور جاہلیت میں بھی صدیق نام سے پکارا جاتا تھا، کیونکہ آپ ہر وقت سچ بولتے تھے، سچ کے سوا کوئی الفاظ منہ سے نہیں نکالتے. اسلام کے بعد آپ کا شمار قریش کے بڑے بڑے سرداروں میں ہوتا، اور اسلام سے قبل بھی قریش کے بڑے سرداروں میں شامل تھے. لوگوں کی دیتیں، یعنی اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا، ابو بکر صدیق کے پاس وہ مال جمع ہوتا تھا کہ آپ صلح کرا دیں اور سامنے والی پارٹی کو آپ راضی کر لیں، ہم اتنا مال دے دیں گے، ابو بکر صدیق کے پاس جمع ہوتا. اگر کوئی غلطی سے کسی کو قتل کر دیتا تو اس کی طرف سے خون بہا ابو بکر صدیق ادا کرتے تھے، لے لو اس کی جان چھوڑ دو، اس سے یہ غلطی ہو گئی. اس کے بعد فرماتے اگر وہ غریب ہوتا تو تب بھی قریش آپ کی بات کو اہمیت دیتے تھے کہ ابو بکر صدیق اس معاملے میں ہیں، اس لیے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کی بات جو ہے وہ تسلیم کی جائے. اللہ اکبر، تو فرماتے ہیں کہ دور جاہلیت میں بھی آپ کو لوگ صدیق نام سے پکارتے تھے. یہ چار باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب حضور کریم علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی گئی، اب اس میں تھوڑے الفاظ زیادہ ہیں اور بہت خوبصورت الفاظ ہیں، آپ کی زبانیں خود کہیں گی انشاءاللہ سبحان اللہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب سرکار کریم علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صبح لوگوں کے سامنے اس مکمل واقعے کو بیان کیا. میں گیا اور آیا، مسجد اقصی تک گیا اور آیا، تھوڑے سے وقت میں گیا، تھوڑے سے وقت میں آیا. تو فرماتی ہیں کہ مشرکین وغیرہ دوڑتے ہوئے ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے اور ابو بکر صدیق سے کہنے لگے، میں وہ الفاظ آپ کو سناتا ہوں مزہ آئے گا، کہنے لگے ہل لکا الى صاحبک یزعم اسرا به اللیلۃ الى بیت المقدس الى بیت المقدس، یعنی کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں جو آپ کے ساتھی نے کہی ہے کہ انہوں نے رات و رات مسجد اقصی کی سیر کی؟ کیا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا او قال ذلك، مجھے یہ بتاؤ کیا یہ بات حضور نے واقعی بیان کی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا لا ان کان قال ذلك لقد صدق، یعنی اگر میرے آقا نے فرمایا ہے تو خدا کی قسم سچ فرمایا ہے. تم جو یہ مجھ سے پوچھنے آئے ہو نا یہ باتیں کیا آپ تصدیق کرتے ہیں، مجھے بتاؤ میرے آقا نے کہا؟ آقا میرے آقا نے کہا ہے تو سچ کہا ہے، میں اس بات کی بلا جھجک تصدیق کرتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی انہوں نے کہا کیا آپ اس حیران کن بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ آج رات بیت المقدس گئے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں میں تصدیق کرتا ہوں، میں تو آپ کی آسمانی قبروں کی بھی صبح و شام تصدیق کرتا ہوں، اور یقیناً وہ تو اس بات سے بھی زیادہ حیران کن اور تعجب والی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب سرکار کی تصدیق ابو بکر صدیق نے کی بس وہی دن تھا کہ لوگ آپ کو صدیق کہنے لگ گئے. اللہ اکبر فرمانے لگے تم یہ بات مجھ سے پوچھتے ہو؟ وہ معاملات دیکھو جو روزانہ حضور کے ساتھ ہوتے ہیں, وہ تو اس سے بھی حیران کن معاملات ہیں. میں جب ان کی تصدیق کرتا ہوں تو میں اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہوں. فرماتی اس وجہ سے آپ کو صدیق کہا جانے لگا. حضرت ابو یحییٰ بن حکم بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے سنا. مولا علی فرماتے تھے قسم ہے مجھے اللہ کی, ان ضلع اسمو ابی بکرین من السماء صدیق, یعنی ابو بکر کا نام صدیق اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے. حضرت مولا علی قسم اٹھا کر یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا, بڑی پیاری بات ہے, فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یعنی شب معراج میں نے جب میں گیا تو میں نے ہر آسمان پر اپنا نام یوں لکھا ہوا دیکھا, محمد اللہ کے رسول ہیں اور ابو بکر صدیق میرے خلیفہ ہیں. میں آسمانوں پہ گیا, ہر آسمان پر میرا نام ابو بکر کا نام, میرا نام ابو بکر کا نام, میرا نام ابو بکر کا نام, اللہ اکبر. تو آپ غور فرمائیے, ابو بکر صدیق کی حکومت اس زمین پر بھی ہے اور آسمانوں پر بھی ابو بکر کی حکومت ہے کہ سرکار کے نام کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے. سیدنا عروہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اب یہ جتنے کھٹمل ہیں یہ تاریخ کی کچھ باتیں اٹھا کر حضرت ابوبکر صدیق پہ معاذ اللہ اعتراضات کرتے ہیں کہ صاحب ان کی تو حضرت علی سے لڑائی تھی اور یہ معاملات تھے وہ معاملات تھے. انشاءاللہ تعالی میں اس کی تیاری میں لگا ہوں اور اگلی نشست میں میں شان ابوبکر بزبان علی بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت ابوبکر کی نعت کس طریقے سے بیان فرمائی, شان کس طریقے سے بیان فرمائی, تو وہ گفتگو بھی انشاءاللہ تعالی سننے والی ہوگی. لیکن یہاں پر سنی کہ اہل بیت تو نفرت کرتے تھے, امام حسن تو نفرت کرتے تھے, امام حسین تو نفرت کرتے تھے, ماذا اللہ ثم ماذا اللہ. اب یہ بات ان کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے اور آپ کے لیے بھی. سیدنا عروہ بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا امام باقر صادق رضی اللہ تعالی بن ابو جعفر محمد بن علی بن حسین کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے میں نے سوال کیا, ما قولك في حلية السيوف, یعنی مجھے یہ بتائیے حضور تلوار کو آراستہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو جنگ میں ہم تلوار استعمال کرتے ہیں کیا اس کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے, آراستہ کیا جا سکتا ہے؟ تو حضرت امام باقر صادق فرمانے لگے لا باسا, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلوار کو دیکھا کہ وہ آراستہ تھی, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تلوار کو دیکھا وہ آراستہ تھی. میں نے کہا, حضرت عروہ کہتے ہیں آپ نے انہیں صدیق کہا, آپ انہیں صدیق کہتے ہیں؟ بس یہ سننا تھا جلال میں آیا. حضرت امام باقر صادق چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گئے اور قبلے کی طرف منہ کر کے ارشاد فرمایا, ہاں وہ صدیق ہیں, ہاں وہ صدیق ہیں, ہاں وہ صدیق ہیں. جو انہیں صدیق نہ کہے اللہ تعالیٰ اس کے قول کی تصدیق نہیں فرماتا, نہ اس دنیا میں فرمائے گا نہ اس آخرت میں فرمائے گا. اللہ اکبر. آپ دیکھیے مسئلہ پوچھا, کیا تلوار کو آراستہ کر سکتے ہیں, خوبصورت کر سکتے ہیں؟ فرمانے لگے کر سکتے. میں نے ابو بکر صدیق کی تلوار کو دیکھا وہ خوبصورت تھی, یعنی یہ جو تلوار جو پکڑتے ہیں جو دستہ ہوتا ہے اس پر, بعض نے کہا کہ اس پر سونے کا کور چڑھا ہوا تھا، بعض نے کہا کہ اس حصے کو ابو بکر صدیق نے خوبصورت بنایا ہوا تھا، اگر اس طریقے سے بنانا ناجائز ہوتا تو ابو بکر کبھی یہ کام نہیں کرتے، تو ابو بکر کا یہ کام کرتا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حصہ جو ہے خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، تلوار کو آراستہ کیا جا سکتا ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ آپ نے ابو بکر کے ساتھ انہیں صدیق کہا، کیوں کہا؟ تو اس وقت حضرت امام باقر صادق جو ہے غصے سے کھڑے ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، فرمانے لگے وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، اور جو انہیں صدیق نہیں کہے گا اللہ تعالیٰ اس کے قول کی نہ دنیا میں تصدیق کرے گا نہ آخرت میں تصدیق کرے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم لوگ ہی صدیق نہیں کہتے، حضرت ابو بکر صدیق کو پوری جماعت صحابہ صدیق کہتی تھی، حضور کے سارے گھر والے ابو بکر کو صدیق کہتے تھے، اللہ اکبر یہ شان۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہنے کی یہ چند وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ایک دوسرا لقب جس نے بڑی شہرت حاصل کی آپ کا وہ عتیق ہے، اب اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ عتیق کس کو کہتے ہیں اور عتیق کے معنی کیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ تھا، حضور نے انہیں فرمایا ایک مرتبہ انت عتیق من النار، تم جہنم سے آزاد ہو، تب سے آپ کا نام عتیق ہو گیا، یعنی عتیق کا معنی یہ ہو گیا آزاد کیا گیا، آزاد ہونے والا، تو اللہ نے آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا، اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں ایک دن اپنے گھر میں تھی، رسول اللہ علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ صحن میں تشریف فرما تھے، میرے اور ان کے مابین چارپائی تھی، چارپائی کو آپ کھڑا کر دیں تو ایک پردے کی کیفیت ہو جاتی ہے، چارپائی تھی۔ اچانک میرے والد گرامی ابو بکر صدیق تشریف لائے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی طرف دیکھ کر اپنے اصحاب سے فرمایا یعنی جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو، جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ فرماتی ہیں بس وہ وقت تھا کہ آپ عتیق کے نام سے مشہور ہو گئے۔ دو باتیں پیش کی، سیدنا لیث بن سعد، حضرت امام احمد ابن حنبل، یہ اور دیگر بزرگان دین فرماتے ہیں انما سمی عتیقا لحسن وجهی، یعنی ابو بکر صدیق کو عتیق کہنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ حسن جمال کے سبب عتیق کہلاتے تھے، یعنی بہت زیادہ خوبصورت تھے اس وجہ سے لوگ آپ کو عتیق کہتے تھے۔ ابو نعیم کہتے ہیں کہ عتیق انہیں اس وجہ سے بھی کہا جاتا تھا کہ وہ خیر و خوبی میں سب سے پہلے اور دیگر افراد سے مقدم تھے، یعنی سب سے پہلے اگر نیکی کا کوئی کام کرتا تھا تو ابو بکر صدیق کرتے تھے، اس لیے انہیں عتیق کہا گیا۔ سیدنا زبیر کہتے ہیں کہ عتیق کہنے کی وجہ یہ ہے کہ حسب و نسب کی پاکیزگی کی وجہ سے انہیں عتیق کہا گیا، یعنی ان کے نسب میں کوئی ایسی کمزوری نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ان کے نسب پہ اعتراض کیا جائے، بھائی ان کے والد تو ایسے، ان کے دادا تو ایسے، ان کے پردادا تو ایسے، فرماتے پورے نسب میں کوئی خرابی نہیں تھی، اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا گیا۔ اللہ اکبر۔ موجب القبیر کے مصنف کہتے ہیں کہ آپ کا نام عتیق رکھا گیا، جیسے ہی آپ پیدا ہوئے آپ کا نام آپ کے والد نے عتیق رکھا، بعد میں آپ کو عبداللہ کہا جانے لگا۔ سیدنا عبد الرحمن ابن قاسم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا آپ کے والد ابو بکر کا نام کیا ہے، انہوں نے کہا عبداللہ، لوگ آپ کو عتیق کہتے ہیں یہ کیوں؟ تو فرمانے لگی میرے دادا ابو قحافہ کے تین بچے تھے اور آپ نے ان کے نام عتیق، معتیق اور موتق رکھے، یعنی بعض نے یہ کہا کہ آپ کا نام پیدائشی جو ہے وہ عتیق بھی تھا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو، حضرت سیدنا ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو عتیق کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی والدہ کے یہاں جو بھی اولاد پیدا ہوتی بس پیدا ہونے کی تھوڑی دیر کے بعد مثال ہو جاتا، جب ابو بکر صدیق پیدا ہوئے تو سانسیں چلتی رہی، آپ کی والدہ آپ کو اٹھا کر کعبہ شریف کے سامنے آئی، اور گڑ گڑا کر کے یوں دعا مانگی، اے پروردگار اگر میرا یہ بیٹا موت سے آزاد ہے تو تو مجھے یہ عطا کر دے۔ اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا گیا کہ آپ حیات رہے اپنی والدہ کی اولاد میں۔ اللہ اکبر۔ اور بہت ساری وجوہات علماء کرام اور اہل علم نے آپ کو عتیق کہنے کی بیان فرمائی۔ آگے بڑھتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا یہ بتائیے کہ آپ کے بابا جان کیسے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی کہ میرے والد محترم کا رنگ سفید تھا، جسم کمزور تھا، رخسار پر گوشت کم تھا، کمر کی جانب سے تہمت کو مضبوطی سے باندھتے تھے تاکہ لٹکنے سے محفوظ رہے، چہرے اقدس کی رگیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی واضح طور پہ نظر آتی تھی۔ فرماتی ہے کہ میرے بابا جان کی ہتیلیوں کی پیچھے کی رگیں بھی بالکل واضح طور پر دکھائی دیتی تھی۔ سیدنا قیس بن ابی حازم کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پہنچا کہ یہ وقت وہ تھا کہ وہ دنیا سے پردہ کرنے والے تھے۔ میں جب ان کی عیادت کے لیے پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان کا رنگ گندمی تھا اور کم گوشت والے وہ تھے، یعنی گوشت ان کے چہرے اور جسم پر کم تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میرے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہندی اور قتم کا خضاب استعمال کیا کرتے تھے، اور یہ بات بھی آپ کی نالج میں اضافہ کرے گی۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں جب حضور مدینہ شریف تشریف لائے، سارے صحابہ مدینہ شریف آئے، ہجرت کرتے ہوئے اکثریت مدینہ میں داخل ہوئی، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضور کے واحد غلام تھے کہ جن کی ریش مبارکہ میں سفید بال تھے، سیاہ بال اور سفید بال، ورنہ جتنے صحابہ کرام آئے سب کے بال سیاہ تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے بالوں میں سفیدی اور داڑھی میں سفیدی تھی، یہی وجہ تھی کہ وہ مہندی اور قتم کو استعمال کرتے تھے۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتاوی ردویہ 23 جلد صفحہ نمبر 502 پہ اس پہ گفتگو کی، مختصراً میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اعلی حضرت حضور شیخ عبدالحق موتیز دہلوی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ صحیح طور پر یہ بات ہم تک پہنچی کہ ابو بکر صدیق نے مہندی اور قتم سے خضاب استعمال کیا۔ قتم ایک گھاس کا نام ہے جس کا رنگ سیاہ نہیں ہوتا بلکہ سرخ مائل بسیاہ ہوتا ہے، اس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ استعمال کیا کرتے تھے۔ میں نے گزشتہ نشست میں بھی کہا اور آپ کو سمجھایا کہ کالا کلر کرنا داڑھی کو یا بالوں کو اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، آپ کلر کے ذریعے سے اس کو بلیک کر لیں یا مہندی کے ذریعے سے کالی اس کو بلیک کریں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں آپ براؤن شیڈ استعمال کر سکتے ہیں، اس کی اجازت اسلام دیتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو جب ملا کے لگاتے ہیں تو واقعتاً براؤن شیڈ وہ پورا اختیار کر لیتی ہے داڑھی کے بعد اور سر کے بعد، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اب بابا سے بلند درود پاک پڑھیے، میں دوسری گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ آواز بلند، آواز آنی چاہیے، صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صلات و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوران مطالعہ یہ حدیث شریف آئی اور بہت پیاری حدیث شریف ہے، آئیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں کہ میں نے اس کو یہاں پر لکھ لیا، تاریخ مدینہ و دمشق جلد 30 صفحہ نمبر 103 پر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ عن سلیمان بن یسار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخیر 360 قسلۃ اذا اراد اللہ عز وجل بعبد خيرا جعل فيه واحدة منهن يدخلوه بها الجنة قال وقال ابو بكر يا رسول الله هل في شيء منهن قال نعم جميعا من كل۔ سيدنا سليمان بن يسار رضي الله عنه فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اچھی خصلتیں اللہ کے یہاں پسندیدہ خصلتیں پسندیدہ خوبیاں 360 ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس بندے کی ذات میں ایک خوبی پیدا کر دیتا ہے، اسی کے سبب سے اسے جنت مل جاتی ہے۔ دوبارہ غور سے سنو، میں اور آسان کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اللہ کے یہاں پسندیدہ خصلتیں خوبیاں 360 ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو 360 میں سے کوئی ایک خوبی اللہ اس بندے میں پیدا فرما دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے جنت مل جاتی ہے۔ وقال ابو بکر صدیق نے عرض کی، یا رسول اللہ هل في شيء منهن، یا رسول اللہ ان 360 میں سے کیا کوئی ایک خصلت مجھ میں موجود ہے، کوئی ایک خوبی مجھ میں موجود ہے؟ سرکار نے فرمایا نا جمیعا من کل عیب، اے ابو بکر وہ 360 کی 360 خصلتیں تیرے اندر موجود ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے! 360 خصلتیں ہیں، 360 خصلتیں ہیں اللہ کے یہاں۔ اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اندر ایک خصلت پیدا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے اسے جنت مل جاتی ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہے کہ جس میں 360 کی 360 خصلتیں موجود ہوں؟ فرمایا ابو بکر وہ تو ہے، تیرے اندر وہ 360 کی 360 خصلتیں موجود ہیں۔ اللہ اکبر! ایک مرتبہ سرکار فرمانے لگے، حدیث دماغ میں آئی کہ روزے دار ایک دروازہ خاص ریان نامی دروازے سے جنت میں داخل ہوگا، نمازی نماز کے دروازے سے، زکات دینے والا زکات دینے والے جو دروازہ ہے خاص اس سے داخل ہوگا۔ عرض ابو بکر صدیق نے، یا رسول اللہ کیا آپ کے غلاموں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ ہر جنت کا دروازہ آرزو کرے تم اس سے آ جا، تم اس سے آ جا، تم اس سے آ جا؟ فرمانے لگے ہاں ابو بکر وہ تو ہے، ہر جنت کا دروازہ خواہش کرے گا ابو بکر مجھ سے داخل ہو جاؤ، مجھ سے داخل ہو جاؤ، اللہ اکبر، واپس آؤ۔ سرکار نے فرمایا پسندیدہ خصلتیں 360 ہیں۔ اللہ جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے ایک خصلت اس میں پیدا کر دیتا ہے جس کے سبب سے اسے جنت مل جاتی ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ کیا میرے اندر بھی ان میں سے کوئی خصلت، ایک خصلت ہے؟ فرمایا ساری تجھ میں موجود ہے۔ اب ذرا اس کو ہم دیکھتے ہیں، بہت اہم بات حضور نے ارشاد فرمائی ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، اللہ کے یہاں پسندیدہ خصلتوں میں اگر میں کہوں تو عجب نہیں کہ پہلی خصلت بندے کا مومن ہونا ہے، بندے کا مسلمان ہونا ہے۔ اور وہ واقعات میں آپ کو سناتا رہا، اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ پر جب گفتگو ہوئی تو میں نے آپ کو بتایا کہ اسلام قبول کر لو۔ کیوں اسلام قبول کروں؟ تاکہ اللہ تمہیں جنت دے۔ میں اس وجہ سے اسلام قبول نہیں کروں گا۔ اسلام قبول کر لو کیوں؟ تاکہ اللہ تمہیں دوزخ کی عذاب سے بچا لے۔ اس وجہ سے اسلام قبول نہیں کروں گا۔ تو پھر کیوں اسلام قبول کرو گے؟ کیسے کرو گے؟ کہا بس شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنا دیدار کرا دے گا تو میں اسلام قبول کروں گا، تم لکھ کے دے دو۔ میں نے واقعی آپ کو بتایا، پھر لکھ کے دے دیا، انتقال ہو گیا، قبر میں دفنا دیا۔ رات خواب میں دیکھتے ہیں تو خوش ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی مجھے اپنے دیدار سے نواز دیا ہے، کہ رب نے فرمایا تو میرے دیدار کا مشتاق تھا تو میں تجھے اپنا دیدار کراتا ہوں۔ اللہ اکبر! تو خصلتوں میں پہلی خصلت یہ ایماندار ہونا ہے، مومن ہونا ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، یہاں پر گفتگو کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں کہ ایمان نام ہے دل و جان سے اللہ تبارک و تعالی کو اپنا معبود ماننا، اپنا رب ماننا، وحدہ لا شریک ماننا۔ اللہ کو صمد ماننا، لم یلد ولم یولد ماننا، ولم یکن لہ کفوا احد ماننا، یہ ایمان ہے. ایمان نام ہے قرآن کو منزل من اللہ ماننا، کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور قرآن مجید و فرقان حمید کے 30 پاروں پر یقین رکھنا. ایسا نہیں کہ نازل تو 40 پارے ہوئے تھے 10 بکری کھا گئی. یہ عقیدہ جن لوگوں کا ہے وہ اپنے آپ کو پیٹتے رہیں گے، ادھر خود اپنے آپ کو پیٹیں گے، ادھر قبر میں فرشتے پیٹیں گے. انشاءاللہ ان کی جان چھوٹنے والی نہیں ہے. فرشتوں پر ایمان رکھنا، تمام انبیاء و مرسلین پر ایمان رکھنا، تمام ضروریات دین پہ ایمان رکھنا، حضور کریم علیہ السلام پر ایمان، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں، یہ ایمان ہے. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھو، میری کام دے گی کسی جگہ، کہ حضور کو ماننے کا نام ایمان ہے. حضور کو دل و جان سے ماننے کا نام ایمان ہے. حضور کو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے. ذہن رکھ لو، بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں. حضور کو دل و جان سے ماننے کا نام ایمان ہے. حضور کو جاننے کا نام ایمان نہیں ہے. جانتا تو ابو لہب بھی تھا، جانتا تو ابو جہل بھی تھا، جانتا تو عتبہ بھی تھا، جانتا تو شیبہ بھی تھا، جانتا تو ولید بن مغیرہ بھی تھا، لیکن مجھے بتاؤ یہ لوگ جب قبر میں پہنچے ہوں گے، حضور کو دکھا کر کے جب ان سے سوال ہوا ہوگا، ماں تقول فی حق حاضر رجول، یہ بتاؤ کہ تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، کسی نے کہا؟ ہم جانتے ہیں، ہمارے پڑوسی تھے. ابو لہب نے کہا میں جانتا ہوں، میرے بھتیجے تھے. کہا؟ نہیں کہا. سارے کافر یہی کہیں گے، ہاں ہاں لا ادری. افسوس کہ ہم نہیں جانتے، افسوس کہ ہم نہیں جانتے. حضور کو جاننے کا نام ایمان نہیں، حضور کو ماننے کا نام ایمان ہے. جنہوں نے حضور کو جانا اور مانا نہیں، قبر میں پہنچے حضور کو نہیں پہچان سکے، آج 1400 سال کے بعد ایک کراچی کا مسلمان جس نے زندگی میں کبھی حضور کو نہیں دیکھا، مرنے کے بعد جب قبر میں پہنچتا ہے، پیارے مصطفیٰ جب آتے ہیں، فرشتے پوچھتے ہیں ماں تقول فی حق حاضر رجول، بتا تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کراچی کا سنی کہتا ہے یہ تو میرے آقا ہے، یہ تو پیارے مصطفیٰ ہے. ان کے بارے میں پوچھتے ہو، ان پہ تو دوران نماز درود پڑا کرتا تھا، ان کے بارے میں پوچھتے ہو، ہر جمعے ان پر درود و سلام پڑھتا تھا، یہ تو میرے آقا ہیں. وہ نہیں پہچان سکے، ہم پہچان لیں. سوچو، وہ نہیں پہچان سکے جنہوں نے حضور کو زندگی بھر دیکھا، اور ہم پہچانے تو ماننا پڑے گا. حضور کو جاننے کا نام ایمان نہیں، حضور کو دل و جان کے ساتھ ماننے کا نام ایمان ہے. اب سوال یہ ہے کہ حضور کو ہم قبر میں پہچانیں گے تو کیسے؟ بہت آسان ہے، جیسا اللہ نے محبوب کو بنایا ہے کائنات میں کسی کو بنایا ہی نہیں. سرکار اپنی پہچان آپ ہیں. ارے مصطفیٰ کریم قبر میں آئے، اس سے پہلے حضور کی خوشبو آئے گی تو ہم پہچان جائیں گے آمنہ کے لال آنے والے ہیں. اللہ اکبر. تو یاد رکھو مسلمانوں، پہلی خوبی یہ ایمان ہے. ایمان ہوگا تو اعمال صالحہ کام آئیں گے، نماز، روزہ، حج، زکات جو ہم کرتے ہیں، یہ کب نیکیاں بنیں گی؟ جب ایمان ہوگا. ایمان نہیں ہوگا، سجدے کر کر کے پیشانی پہ شامی کباب بنا لو، چلے کاٹ کاٹ کے اپنی زندگیاں ختم کر دو، ایمان نہیں ہوگا تو کوئی چیز کام نہیں آئے گی. اب میں مختصر کرتا ہوں. کوئی اگر آپ سے پوچھے ایمان کس چیز کا نام ہے، دیکھو یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، حضور کو آخری نبی ماننا، انبیاء پر، یہ سب بتا دیا. کوئی کہے یار ایک جملے میں بتا دو کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، گھبرانا نہیں، مسکرا کے کہنا، ایمان نام ہے آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کی محبت کا، حضور کی محبت ہے، حضور کی محبت ہے. تو بس سمجھو ایمان ہے، اور حضور کی محبت نہیں ہے تو سمجھو ایمان بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اب میں آپ کو بتاؤں، اگر ایمان کی بات کرتے ہو حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان کس قدر مضبوط اور مستحکم ہے. سنو حضور کی زبان ناز سے، لو وزن ایمان ابی بکر بی ایمانی اہل الارض لرجع علیہم. سرکار فرماتے ہیں اگر روئے زمین کے تمام لوگوں کے ایمان کا ابو بکر کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابو بکر کا ایمان سب سے وزنی ہوگا. ایک جگہ پر یہ پڑھا میں نے، حضور نے فرمایا، اور ایک جگہ پر یہ صحابہ کرام نے فرمایا، یہ بات حضرت علی بھی ان میں شامل ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کے یہاں جو پسندیدہ خصلتیں ہیں ان میں پہلی خصلت ایمان ہے، اور ابو بکر صدیق کا ایمان اللہ اکبر کس قدر مستحکم اور مضبوط ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان ہے. میں صرف ایک جھلک پیش کر کے گفتگو یہیں پہ روکتا ہوں، پھر آئندہ نشست میں بیان کروں گا. یاد رکھو مسلمانوں، اللہ پہ یقین، اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ اعتماد، دل و جان سے ماننا ایمان ہے. حضور کی محبت، حضور سے عشق، حضور سے پیار ایمان ہے، اس پہ گفتگو کروں گا. اللہ کو ایک اور چیز بہت زیادہ پسند ہے، اور وہ 360 خوبیوں میں خوبی ہے، اور وہ خوبی ہے بندے کی عاجزی اور انکساری. بندہ کتنا ہی اونچے لیول پہ چلا جائے لیکن اسے اپنی اوقات نہیں بولنی چاہیے. وہ ہر وقت غور و فکر کرتا رہے کہ میں کیا تھا اور اللہ تعالی نے مجھے کیا بنا دیا. کسی نے محمود غزنوی سے کہا، یہ آپ کا جو غلام ہے نا ایاز، یہ مہینے میں آپ سے ایک دن چھٹی لیتا ہے اور کہیں چلا جاتا ہے. کسی نے ہمیں بتایا کہ وہ جنگل جاتا ہے، لگتا ہے کہ یہاں سے خزانہ چوری کر رہا ہے، روزانہ تھوڑا تھوڑا چوری کرتا ہے، اور جب جمع ہو جاتا ہے تو کسی جگہ پر جا کر یہ دفن کرتا ہے. محمود غزنوی نے کہا چلو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ایاز نے چھٹی لی، بادشاہ نے چھٹی دے دی. ایاز نکلے، پیچھے بادشاہ بھی لباس بدل کے، اور اعتراضات کرنے والے سارے لوگ پیچھے پیچھے. محمود غزنوی نے دیکھا ایاز چلتا چلا جا رہا ہے، جنگل میں داخل ہو گیا، یہ بھی جنگل میں. ایک جھوپڑی نما جھوپڑا بنا ہوا تھا، اس میں ایاز داخل ہو گیا، محمود غزنوی بھی پیچھے. اور پھر اچانک دروازہ محمود غزنوی نے جب کھولا تو ایاز بادشاہ کو دیکھ کے حیران ہو گیا. لوگ کہنے لگے اعتراض کرنے والے، دیکھا بادشاہ، یہ دیکھا صندوق، اس میں رکھتا ہے یہ خزانہ، آپ دیکھ نہیں رہے کہ چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا، پسینے آ گئے. بادشاہ نے کہا ایاز اس صندوق کو کھولو، اوپر رکھو اسے، کھولو اسے. جب صندوق کھولی اس میں بہت پرانی جوتیاں تھیں، بہت پرانی چپلیں، پٹی ہوئی چپلیں وہاں پہ رکھی ہوئی تھی. محمود غزنوی کہنے لگا یار مہینے میں چھٹی لیتے ہو، ان چپلوں کو دیکھنے آتے ہو؟ کہ چپلے دیکھنے نہیں آتا، اپنی اوقات دیکھنے آتا ہوں کہ میں تھا کیا اور مجھے اللہ نے کیا بنا دیا، کیا مقام اللہ نے مجھے عطا فرما دیا. تو یاد رکھ لو مسلمانوں، اللہ کے یہاں پسندیدہ خوبیوں میں ایک خوبی عاجزی اور انکساری ہے. خدا کے لیے جوہر اپنے اندر پیدا کرو، اکڑ، تکبر، غرور، رونیت، یہ سب فرونیت و نمرودیت کی نشانیاں ہیں. اسلام ہمیں عاجزی سکھاتا ہے، اسلام ہمیں لوگوں سے میٹھی بات کرنا سکھاتا ہے. اللہ نے آپ کو چاہے کتنا ہی بلند مقام دے دیا ہو، خدا کے لیے عاجزی کا دامن اور انکساری کے دامن کو نہیں چھوڑنا، ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے. آؤ صرف ایک جھلک دکھا کے گفتگو ختم کر دیتا ہوں. حضرت سیدہ انیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ابو بکر صدیق خلیفہ بننے کے 3 سال پہلے اور خلیفہ بننے کے 1 سال کے بعد 1 سال تک ہمارے پڑوس میں رہے. 3 سال پہلے اور 1 سال ہمارے پڑوس میں رہے. جب خلیفہ نہیں بنے تھے، محلے کی بچیاں چھوٹی چھوٹی اپنی بکریاں لے کر کے آتی ابو بکر صدیق کے پاس، دن بھر چلاتی، چرانے کے بعد بکریاں لے کے آتی ابو بکر صدیق کے پاس. ایک بچی بکری لے کے آئی، کیا کرنا ہے بیٹا؟ کہا حضرت اس میں سے دودھ نکال دے برتن میں. ابو بکر صدیق نے برتن میں دودھ نکال دیا اور بھر دیا. یہ بھی ایک مشکل کام ہے، بکری کا دودھ نکالنا ایک بڑا خاص طریقہ ہوتا ہے. پھر اس نے جا کر کے بتایا تو دوسری بچیاں بھی بکریاں لے کے آنے لگی. ابو بکر صدیق روزانہ دودھ نکالتے تھے. سیدنا محمد بن سعد فرماتے ہیں جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو محلے کی ایک بچی آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں تو اب تو آپ بکری کا دودھ نکال کے نہیں دیں گے کیونکہ آپ خلیفہ بن گئے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، اب بھی میں تمہیں دودھ نکال کر دیا کروں گا. خلیفہ بن گیا تو کیا ہو گیا؟ جس طرح پہلے تمہارے کام کرتا تھا میں اب بھی کروں گا، میں دودھ نکال کر کے تمہیں دوں گا. اور فرمانے لگے مجھے اللہ کے کرم سے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ میرے رویے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. چنانچہ سیدہ انیسہ کہتی ہے جب تک خلیفہ رہے محلے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں بکریاں لے کے آتی اور ابو بکر صدیق ان کا دودھ نکال کر کے برتن بھرا کرتے تھے. اللہ اکبر، یہ عاجزی اور یہ ان کے ساری، مجھے بتاؤ آج تو تمہیں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی. یہ وہ رسول کی تربیت تھی، یہ وہ رسول کی تعلیم تھی کہ رسول نے وہ نور اپنے غلام کے وجود میں پیدا فرما دیا تھا. انشاءاللہ تعالی باتیں بہت ہیں، میں کیا میری نسلیں ختم ہو جائیں، مگر ابو بکر صدیق کی تاریخ کبھی ختم نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، پھر جاری رکھیں گے، گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی ایک ایک بات پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور میں آخر میں ایک بات یہ بھی بتاؤں گا، مولا علی کی بات میرے دماغ میں. مولا علی فرماتے جو ابو بکر سے محبت کرتا ہوگا اللہ حکم فرمائے گا جاؤ ابو بکر کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، جو عمر سے محبت کرتا ہوگا اللہ فرمائے گا جاؤ عمر کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، جو عثمان سے محبت کرتا ہوگا اللہ فرمائے گا عثمان کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، جو مجھ سے محبت کرتا ہوگا رب فرمائے گا جاؤ علی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. وہ ساری باتیں آئیں گی اور میں آپ کو بتاؤں گا ان لوگوں کے اندر پیار کتنا تھا، محبتیں کتنی تھی، کس طرح سے انہوں نے دین کا کام کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بس دعا کرو اللہ علم کا شوق ہمیں عطا فرمائے، کیونکہ یہ جو محفلیں ہوتی ہیں شیطان دل و دماغ کو ادھر ادھر لے جانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ علم کا شوق ہمارے وجود میں رکھے، علم کی محبت اللہ ہمارے وجود میں رکھے، تب تو یہ میٹھی میٹھی باتوں سے ہماری پیاس بجھے گی. اے اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری حاضری کو قبول منظور فرما اور جو عبادت ہم کرنے جا رہے ہیں مولا کریم اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو بھی قبول منظور فرما. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.